السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سنیے. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
الزام تراشی اور بیان بازی پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں کرفیو کے باوجود احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری. مشتعل ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں مزید 4 افراد ہلاک.
حکومت نے اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں اور سرگرمیوں کی جانچ کے لیے 9 ٹیمیں تشکیل دیں. بنگلہ دیش نے ان کے چینل پی ٹی وی پر پابندی لگا دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما نے یورپ کے لیے طویل مدتی امریکی اعانت کا عہد کرتے ہوئے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ نیٹو کے اتحاد اور یورپ کے لیے اہم ترین لمحہ ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما امریکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے پولیس کی ایک مہلک شوٹنگ میں 2 افریقی امریکی مارے گئے اور گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں ڈیلس میں 5 پولیس اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ماہ سوائے پاکستان، افغانستان میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام علاقائی ملک تعاون کر رہے ہیں. اس پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. افغان صدر نے یہ بات ہفتے کے روز وارسو میں 2 روزہ نیٹو سربراہ اجلاس کے دوسرے دن اختتامی روز خطاب کرتے ہوئے کہی. بقول ان کے 4 فریقی امن عمل میں یقین دہانی کے باوجود عملی طور پر پاکستان کی جانب سے اچھے اور برے دہشت گردوں کی خطرناک تمیز جاری ہے. ان کا حوالہ افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 فریقی گروپ کی جانب تھا، جو افغان تنازع کے پرام تصفیے کے سلسلے میں کام کرا ہے. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد نویز زکریا نے افغان صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. اور تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں پڑوسی ملکوں کو ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے تعاون کے فروغ پر زور دینا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں امتیاز برتنے کے الزام اور اس پر اسلام آباد کے فوری رد عمل کو مبصرین دونوں ملکوں کے تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے فائدہ مند قرار نہیں دیتے. ہفتے کو افغان صدر اشرف غنی نے پولینڈ میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ افغان مصالحتی عمل کے لیے 4 فریقی گروپ میں یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان عملی طور پر ان کے بقول اچھے اور برے دہشت گردوں کی خطرناک تمیز جاری رکھے ہوئے ہے. اسلام آباد نے اپنے فوری رد عمل میں افغان صدر کے اس بیان کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کیا. صدر غنی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فورسز صرف ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کے بقول وہ افغان طالبان کے خلاف اقدام نہیں کر رہی. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے، اور انسداد دہشت گردی میں اسے افغانستان سے بھی ایسے ہی عمل کی توقع ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے افغان صدر کے بیان کے رد عمل میں جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون وقت کی ضرورت ہے، اور ان کے بقول افغان حکومت غلط مفروضوں کی بنیاد پر مستقل الزام تراشی سے کام لے رہی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی طرف سے الزام تراشیوں یا ایسی بیان بازیوں کی بجائے معاملات اور اختلافات پر باہمی طور پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. افغان تجزیہ کار ہارون میر نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اشرف غنی کے صدر بننے کے بعد 2 طرفہ تعلقات میں جو بہتری کی امید پیدا ہوئی تھی وہ تاحال پوری نہیں ہو سکی ہے، اور حالات ایک بار پھر ماضی کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بیان بازیاں دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں، اور ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے. ہارون میر کہتے ہیں کہ بالآخر ہمیں ہی پڑوسیوں کے طور پر رہنا ہے، امن کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ کسی نہ ختم ہونے والے تنازع میں الجھ جائیں جو کہ دونوں ملکوں اور عوام کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اعتماد کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے.
ایسی بات ایک فورم میں کرنی چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوں اور پولیٹیکل بھی ہوں. کچھ سال پہلے بھی ایسے بیانات ایک دوسرے ایک سائڈ سے یا دوسرے سائڈ سے دیا کرتے تھے تو وہ اس کے اثرات اچھے نہیں تھے. پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پبلکلی ہم بیانات نہیں دیں گے لیکن چینلز کے ذریعے یا فورم پہ یہ بات اٹھائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقہ ہے اور اس سے نہ افغانستان کو فائدہ پہنچتا ہے نہ پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے جو اب صورتحال اگر پبلکلی ہم ایسے بیانات دینے شروع کر دیں.
ان کا کہنا تھا کہ خطے کے امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کا ایک سمت میں ہونا بہت ضروری ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی ہلاکت پر احتجاجی مظاہروں میں شرکت اور جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد سری نگر میں کرفیو کا دائرہ مزید علاقوں تک وسیع کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یوسف جمیل.
احتجاجی مظاہروں اور حفاظتی دستوں پر سنگباری کا تازہ سلسلہ جمعے کی شام اس وقت شروع ہوا جب یہ خبر پھیل گئی کہ بھارتی کشمیر میں سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر برہان مظفر وانی اپنے دو قریبی ساتھیوں کے ساتھ حفاظتی دستوں سے ہوئی ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا ہے. سنیچر کی صبح دارالحکومت سری نگر اور جنوبی کشمیر کے مختلف شہروں اور قصبہ جات میں لگائے گئے بے مدت کرفیو کا دائرہ بڑھا کر پوری وادی کشمیر کو سخت ترین حفاظتی پابندیوں کے تحت لایا گیا ہے. بھارت سے آزادی کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس کے دوران متعدد مقامات پر نوجوانوں کے بفرے ہجوموں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. تشدد پر اتر آئے مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں مزید چار افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سنیچر کے روز اس طرح کے واقعات میں بری طرح زخمی ہونے والوں میں سے مزید تین افراد رات کے دوران مختلف اسپتالوں میں چل بسے. اس طرح گزشتہ دو دن کے دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. اتوار کو دارالحکومت سرینگر سے جنوب میں واقع سنگم کے علاقے میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک پولیس گاڑی کو دریائے جہلم میں دھکیل دیا. گاڑی کا ڈرائیور جو ایک پولیس کانسٹیبل تھا موقع ہی پر ہلاک ہو گیا. بھارتی کشمیر کی حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر تعلیم نعیم اختر نے سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ مشتعل ہجوموں نے متعدد پولیس اسٹیشنوں، چوکیوں اور حفاظتی دستوں کے کیمپوں پر حملے کیے ہیں جبکہ سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے. نعیم اختر نامہ نگاروں کو صوبائی کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے. تصاب رائے کا مطالبہ کرنے والی ان جماعتوں کے تمام لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو پولیس نے پہلے ہی حراست میں لے رکھا ہے یا انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. علاقے میں انٹرنیٹ سروسز کو جزوی طور پر معطل کر دیا گیا ہے. ریل سروسز بند کر دی گئی ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کی طرف سے لیے جانے والے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے. زخمیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسپتالوں میں میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے اور چھٹی پہ گئے ڈاکٹروں اور عملے کو فوری طور پر ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے. گزشتہ رات بھارتی حفاظتی دستوں کی 30 سے زائد کمپنیاں یا تقریباً 3,000 نفری کو خصوصی پروازوں کے ذریعے دلی سے لا کر سری نگر میں اتارا گیا. بھارتی کشمیر کے ڈویژنل کمشنر اصغر حسین سامون نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پوری وادی کشمیر میں گزشتہ نصف شب سے کرفیو نافذ ہے تاکہ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والی وادی میں امن امان بحال کرنے میں مدد مل سکے اور مزید جانیں تشدد کا شکار نہ بن جائیں. تاہم مقامی لوگوں کی طرف سے برابر یہ شکایات مل رہی ہیں کہ حفاظتی دستے نجی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شہریوں کو تشدد کا شکار بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ سری نگر کے ایک بڑے اسپتال اور سرحدی ضلع کپوارہ کے لولاب علاقے میں واقع ایک سرکاری اسپتال میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی. حکومت کے ترجمان نے کہا کہ اگر حفاظتی دستوں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے اور لوگوں پر بلا وجہ تشدد ڈھانے کی شکایات درست ثابت ہوئیں تو ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
ایسے میں جب بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے، پاکستان نے حزب مجاہدین کے کشمیری کمانڈر برہان وانی کے ان کے بقول ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی سلسلے میں تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو اپنے اگلے بلٹن میں سنوائیں گے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں مقیم معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی سے متعلق بیان پر حکومت نے تحقیقات کے لیے 9 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ مختلف ایجنسیوں پر مشتمل خصوصی ٹیمیں ذاکر نائک کی تقریروں کا جائزہ لیں گی۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے۔
ڈھاکہ کے ایک کیفے پر دہشت گردانہ حملے کے بعد اس انکشاف پر کہ حملہ آوروں میں سے ایک حملہ آور ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر تھا، نائک کے خلاف حکومت نے کارروائی شروع کی ہے۔ مرکز نے ان کی تقریروں اور سرگرمیوں کی جانچ کے لیے 9 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یہ ٹیمیں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA، انٹیلیجنس بیورو اور دیگر ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل ہیں، جبکہ علیحدہ خصوصی ٹیمیں ان کی تقریروں کی جانچ پہلے سے کر رہی ہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے بھی ان کی تقریروں اور سرگرمیوں کی جانچ کا حکم دے رکھا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق 4 ٹیمیں ان کی تقریروں کے فوٹیج کی جانچ کریں گی، 3 ٹیمیں سوشل سائٹس کی اور 2 ٹیمیں ان کے فیس بک پیج کی جانچ کریں گی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان کی تقریریں اور تحریریں حکومت کے نزدیک قابل اعتراض اور اشتعال انگیز ہیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کے مطابق ان کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں بھی مشکوک ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان کے ادارے کو ملنے والے فنڈ کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے اور وزارت FCRA کے تحت ہونے والی فنڈنگ کی جانچ کر رہی ہے۔ ان کی فون کالز، ای میل اور غیر ملکی دوروں میں ان کی میٹنگوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت ان پر اور ان کے ادارے پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ ان کے چینل پیس ٹی وی کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ اس کو اس نے لائسنس نہیں دیا ہے، اس پر اس نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی ان کے چینل پر پابندی لگا دی۔ ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے انہوں نے کبھی بھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی، انہوں نے ISIS کی سرگرمیوں اور اس کے حملوں میں بے قصوروں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اینٹی اسلامک اسٹیٹ ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ کسی بھی جانچ کے لیے تیار ہیں، وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں جہاں وہ عمرہ کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ 11 جولائی کو واپس آ کر 12 جولائی کو ایک نیوز کانفرنس کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں سعودی عرب سے واپسی پر ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر براک اوباما نے یورپ کے لیے امریکہ کی طویل مدتی حمایت کا عہد کیا ہے اور یورپ اور نیٹو اتحاد کے لیے اس اتحاد پر زور دیا ہے جو ان کے الفاظ میں لمحہ موجود کا محور ہے۔ امریکی رہنما نے پولینڈ کے شہر وارسا میں نیٹو کے 2 روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی تھی، جہاں رکن ملکوں نے روس کے لیے نئے طرز عمل کے اختیار کا اعلان کیا، جس کے تحت پولینڈ اور بلکان کے ملکوں میں مزید فوجی بھجوائے جائیں گے۔ وارسا سے لوئس رامیرز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
نیٹو کا یہ اجلاس سرد جنگ کے بعد پہلی بار سامنے آنے والی غیر یقینی صورتحال میں طاقت اور اتحاد کا اظہار تھا۔
In good times and in bad, Europe can count on the United States. Always.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اچھے اور برے ہر طرح کے وقت میں یورپ امریکہ پر انحصار کر سکتا ہے، اور یہاں وارسا میں ہم نے ہماری مشترکہ سیکیورٹی کے لیے محض ذمہ داریوں کے باب میں شک نمبر 5 پر عمل درآمد کا عزم نہیں دہرایا، بلکہ ہم اپنے مشترکہ دفاع کے لیے سرد جنگ کے بعد پہلی بار سب سے واضح اور اہم امدادی کمک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ نیٹو سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر باراک اوباما کی سب سے بڑی تشویش یورپی یونین سے برطانیہ کا اخراج اور یہ سوال تھا کہ آیا برطانیہ کی عدم موجودگی میں نیٹو اتحاد کمزور تو نہیں ہو جاتا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے الفاظ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سربراہ اجلاس نے ایک بہت اہم پیغام کو اجاگر کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے میں جب برطانیہ ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین سے نکل رہا ہو، ہم دنیا سے دستبردار نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہم یورپ یا یورپ کی سلامتی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اس سربراہ اجلاس کو سر جنگ کے بعد ہونے والا اہم ترین اجلاس قرار دیا گیا، ایک ایسا موڑ جہاں نیٹو کی توجہ اپنے رکن ممالک کو محض یقین دہانیوں کے بجائے جارحیت پر مائل روس کو آگے بڑھ کر روکنے پر تھی، اور نیٹو کا رد عمل بالٹک ممالک اور پولینڈ کے لیے باری باری ذمہ داریاں سنبھالتے فوجی دستوں میں مزید اضافہ تھا۔ اسی طرح یوکرین کے مسئلے پر روس پر مزید دباؤ کا مطالبہ۔ صدر اوباما کے الفاظ: ہمارے 28 ممالک ہماری اس سوچ پر متحد ہیں کہ روس کے ساتھ اس وقت تک معمول کے مطابق معاملات نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ منسک معاہدے میں شامل اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ وارسا میں نیٹو رہنماؤں نے افغانستان کے اندر بھی اتحاد کے طویل عرصے سے چلے آنے والے کردار پر بات کی، جہاں جاری تشدد اس بات کا مظہر ہے کہ جنگ کا خاتمہ ابھی قریب نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے لیے سالانہ 3.5 ارب ڈالر کے علاوہ دیگر ممالک کی جانب سے بھی امداد کے وعدے سامنے آئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولنبرگ کہہ رہی ہیں کہ اس سربراہ اجلاس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی امداد کے علاوہ مزید 1 ارب ڈالر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جس طرح کی کمٹمنٹس درکار تھیں وہ یہاں سب موجود ہیں۔ صدر اوباما نے اگرچہ ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پولیس افسروں پر حملوں کے واقعے کے بعد یورپ کا دورہ مقررہ وقت سے ایک دن پہلے ختم کر دیا، لیکن وہ نیٹو کے سربراہ اجلاس میں آخر تک موجود رہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما امریکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے پولیس کی مہلک شوٹنگ میں 2 افریقی امریکی مارے گئے اور گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں ڈلس میں 5 پولیس اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صدر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک تکلیف دہ ہفتہ تھا۔ صدر اوباما وارسا میں نیٹو کے ایک سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے تھے، لیکن اپنی نیوز کانفرنس میں انہوں نے امریکہ میں ہونے والے واقعات پر زیادہ بات چیت کی۔ صدر اپنے یورپ کے دورے میں ایک روز کی کمی کر رہے ہیں اور اتوار کی رات واپس واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں میئر مائک رالنگز کی دعوت پر ڈلس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پولینڈ میں اوباما نے اپنے بیان کا آغاز ڈلس میں ہونے والی شوٹنگ کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے کہا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ امریکہ اس حد تک منقسم نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پاس بنیادیں موجود ہیں جس پر انحصار کرتے ہوئے اصل مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اقلیتی برادریوں کے درمیان موجود کشیدگیوں کا معاملہ بھی شامل ہے۔ ادھر امریکہ بھر میں سیاہ فام افراد کے خلاف پولیس کے وحشیانہ رویے کے لیے مظاہرے ہفتے کی رات اور اتوار کے ابتدائی اوقات میں بھی جاری رہے۔ لیوزیانا اور منیسوٹا میں گزشتہ ہفتے پولیس کی طرف سے 2 سیاہ فام مردوں کی شوٹنگ کے رد عمل میں مظاہروں کا آغاز ہوا۔ بیٹن روچ میں مظاہرین نے اس سٹور کے باہر اجتماع جاری رکھا جہاں ایلٹن سٹرلنگ کو پولیس نے منگل کے روز ہلاک کر دیا۔ منیسوٹا میں مظاہرین نے اس بڑی شاہراہ کے اس مقام کے قریب کو بند کر دیا جہاں فلینڈو کسٹیل کو بدھ کے روز ایک پولیس افسر نے گولی مار دی۔ سین فرانسسکو میں بے برج کو جانے والی شاہراہ کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کو دوبارہ بند کر دیا گیا، اور واشنگٹن، نیو یارک، سین فرانسسکو، نیشول اور انڈیانا پولیس میں مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے جیفس سویک کورٹ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل سے سنیے۔
پولیس نے اس علاقے کو جہاں 5 پولیس افسر ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے اس بارے میں شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کھنگالا کہ ایک تنہا مسلح شخص نے اتنی زیادہ خون ریزی کیوں کی۔ اس واقعے میں 2 عام شہری زخمی بھی ہوئے تھے۔ فائرنگ کرنے والے اس شخص کو ریزرو فوج کے ایک 25 سالہ مائیکا جانسن کے طور پر شناخت کیا گیا ہے جو افغانستان میں خدمات انجام دے چکا تھا۔ جانسن افغانستان سے اس وقت واپس آیا تھا جب اس کے ایک ساتھی فوجی نے یہ کہتے ہوئے کہ اسے ذہنی صحت کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام عائد کیے تھے۔ پولیس نے ٹیکساس کے مضافاتی علاقے میں واقع اس گھر کی تلاشی لی جہاں وہ مبینہ طور پر اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا، اور پولیس کو وہاں مزید ہتھیار اور بم بنانے کا مواد ملا۔ اس کے پڑوسی جنہوں نے اسے ایک خوش باش اور پرسکون شخص قرار دیا غیر یقینی کیفیت میں تھے۔ ایک پڑوسی جم آٹویل کا کہنا تھا، میں قفقاز سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ اس ملاقات کے نتیجے میں اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سب لوئیزیانا اور منیسوٹا یا کسی اور کا معاملہ ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ واقعی ایک اچھا شخص تھا۔ یہ الفاظ تھے جانسن کے ایک پڑوسی جم آٹویل کے۔ ہلاکتوں کے لیے جانسن کے محرک کے بارے میں خیال ہے کہ وہ لوئیزیانا اور منیسوٹا میں پولیس کے ہاتھوں 2 سیاہ فام مردوں کی ہلاکتوں کا رد عمل تھا۔ ان ہلاکتوں پر امریکہ بھر کے شہروں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ان میں سے ایک مظاہرہ سیاہ فاموں کی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی ایک تنظیم بلیک لائیوز میٹرز نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ انصاف کی عمارت کے سامنے ترتیب دیا، جس میں مظاہرین نے اس بارے میں اپنے غم و غصے کا بھرپور مظاہرہ کیا، جسے انہوں نے پولیس کی جانب سے مشتبہ سیاہ فام افراد کے خلاف طاقت کا بے محابہ استعمال کہا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص تامل سیمولز نے کہا،
The violence isn't gonna help anything, but it's gonna open a few eyes.
تشدد سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے چند آنکھیں ضرور کھل جائیں گی۔ یہ تھے مظاہرے میں شریک ایک شخص تامل سیمولز کے الفاظ۔ اور مظاہرے میں شریک علیشا ٹپورسکی نے کہا،
It shouldn't be confined to one race. It's about equality and like all races being equal.
اسے صرف کسی ایک نسل تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق مساوات اور اس چیز سے ہے کہ تمام نسلوں کے لوگ برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مظاہرے میں شریک علیشا ٹپورسکی کے۔ مظاہرین نے وائٹ ہاؤس تک مارچ کیا۔ بہت سو نے کہا کہ نسلی مساوات کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریک بلیک لائیوز میٹر کے لیے یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے پیغام پر زور دیتی رہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں نسل پرستی بڑھ رہی ہے اور اسی طرح سیاہ فام امریکیوں پر پولیس کی فائرنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مظاہرے میں شریک سٹیسی سرپونگ آدو کا کہنا تھا،
There's this God complex when it comes to black lives where we don't have the right to just like defend our life. Like
جب سیاہ فام زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس قسم کی پیچیدہ صورتحال پیش آتی ہے جہاں ہمیں اپنی زندگی کا دفاع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ وہاں بندوق ہوگی اور ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ ہم پر رحم کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے مظاہرے میں شریک سٹیسی سرپونگ ادو کے۔ اب تک ملک بھر میں مظاہرین نسبتاً پرسکون رہے ہیں۔ صدر براک اوباما توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں ڈیلس کا دورہ کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنڈے ٹائمز آف لندن کی امریکی نمائندہ میری کالون کے اہل خانہ نے شام کی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت نے 2012 میں انہیں ہدف بنا کر قتل کیا تاکہ شام میں ہونے والے ظلم و ستم اور محصور شہر ہومس کے بارے میں ان کی رپورٹوں کو ختم کرایا جا سکے۔ مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالون اور فرانسیسی فوٹوگرافر ریمی اوشلک اس وقت موت کا شکار ہوئے جب بشار الاسد کی شامی حکومت نے جانتے بوجھتے ہوئے باغیوں کے زیر کنٹرول ہومس کے باب عمر میں 12 فروری 2012 کو ایک عارضی میڈیا سینٹر پر راکٹ سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 3 رپورٹر زخمی بھی ہوئے۔ شام کی وزارت اطلاع نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت یہ نہیں جانتی تھی کہ کالون اور اوشلک شام میں موجود ہیں۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی، جس سے پہلے 2 حریف دھڑوں کے درمیان تشدد میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ جوبا میں عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز شہر کے کچھ حصوں میں گولیوں کی آوازیں سنائی دیں جب سابق باغیوں اور سرکاری فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس سے پہلے جنوبی سوڈان میں فوری طور پر امن قائم کرنے کے لیے زور دیا، جس سے پہلے ملک کی آزادی کی 5ویں سالگرہ سے پہلے مہلک لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ کے بیان میں صدر سلوا کیر اور ان کے خالف موجودہ اول نائب صدر ریک مشار کے وفادار جنگجوؤں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ لڑائی ختم کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جوبا میں ہونے والی لڑائی کی شدید مذمت کی ہے۔ کیر یا مشار میں سے کوئی بھی تازہ ترین لڑائی کی وضاحت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے پیروکاروں سے امن قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ کیمبوڈیا کے معروف سیاسی ایکٹیوسٹ اور مبصر کیم لے کو دن دھاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس وقت وہ پنام پن میں ایک گیس اسٹیشن پر کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ معروف عوامی شخصیت حکومت کے بے باک نقاد تھے اور گراس روٹس ڈیموکریسی پارٹی کے بانی بھی تھے۔ ان کے قتل نے وزیر اعظم ہن سین کی حکومت کے خلاف عوامی اشتعال میں اضافہ کر دیا ہے، اور جائے وقوع پر موجود مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم کو اس بات کا یقین تھا کہ حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کو ہراساں کرنے کے سلسلے کی کارروائی ہے جو آئندہ برس ہونے والے انتخاب سے پہلے کی جا رہی ہے۔ نیشنل پولیس کے ترجمان نے کہا کہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے قرضے کی وجہ سے گولی ماری ہے، لیکن مشتبہ شخص کا نام نہیں بتایا گیا۔ جاپان میں ووٹر پارلیمنٹ کے نسبتاً کم اختیارات والے ایوان بالا کی نصف نشستوں کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شنزو آبی کی برسر اقتدار اتحاد کے کامیاب ہونے کی توقع ہے، اگرچہ ووٹروں کو آبی کی اقتصادی پالیسیوں اور ملک کے آئین سے ترک جنگ کی شک کو ختم کرنے کے ان کے مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ اور آسٹریلیا میں حزب مخالف کی لیبر پارٹی نے اتوار کو اپنی شکست تسلیم کر لی، اور وزیر اعظم ویلکم ٹرمبل کی حکومت اتحاد گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا سرکاری طور پر اعلان باقی ہے۔ اور امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے 7 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی شہر ڈیلس میں سیاہ فاموں کی زندگی کی اہمیت اجاگر کرنے سے متعلق بلیک لائفز میٹر نامی مظاہرے کے موقع پر پانچ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد نیلی یونیفارم پہننے والوں کی زندگیوں، سیاہ فاموں کی زندگیوں اور تمام لوگوں کی زندگیوں کی اہمیت پر شروع ہونے والے بحث مباحثے میں یہ پہلو شدت اختیار کر گیا کہ نسل پرستی، پولیس کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیوں اور انسانی زندگی کی قدر و قیمت پر ہم کس طرح بات کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن نے اپنے رپورٹ میں دونوں فریقوں سے گفتگو کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ بحث ہمیں کیوں تقسیم کرتی ہے۔ مزید تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے سنیے۔
گھات لگا کر حملہ کرنے والے کی گولیوں کی یہ آوازیں ڈیلس کے مرکزی حصے میں بلیک لائفز میٹر نامی احتجاجی مظاہرے کے آخر میں سنائی دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات منظر عام پر آتیں، سوشل میڈیا نے بلیک لائفز میٹر، بلو لائفز میٹر، آل لائفز میٹر کے عنوان سے ایک نیا ہیش ٹیگ شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاہ فاموں کی زندگی، نیلی وردی پہننے والوں کی زندگی اور تمام انسانوں کی زندگیاں یکساں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو امریکہ میں پائی جانے والی تقسیم اور اس کے حوالے سے جاری بحث مباحثے کو سامنے لاتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر اپنے رد عمل میں اس تقسیم کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کے الفاظ، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاہ فاموں کی زندگی اہمیت رکھتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ نیلی یونیفارم پہننے والوں کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، تمام زندگیوں کی اہمیت ہے۔ مظاہروں کے تازہ ترین مرحلے کو اس خاتون نے ہوا دی جس نے پولیس کی جانب سے اپنے بوائے فرینڈ کو روکنے کے دوران گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے واقعے کی براہ راست کوریج کر دی۔ خاتون نے صدر اوباما کے ان الفاظ کو دہرایا کہ صرف سیاہ فاموں کی زندگیاں ہی نہیں بلکہ سب زندگیاں اہم ہونی چاہئیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں سیاہ فاموں کی زندگیوں کے بارے میں بلیک لائفز میٹر کے خدشات کی شدت کو گھٹانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ پروفیسر گریگ کار کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، احتجاجی مظاہرے بلیک لائفز میٹر کا پیغام یہ ہے کہ تمام انسانوں کی زندگیاں مساوی قدر و قیمت رکھتی ہیں۔ پروفیسر گریگ کار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلیک لائفز میٹر کا مطلب کسی ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے برتر بنانا نہیں بلکہ عدم مساوات کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ ان کے الفاظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں ایسے لوگوں کو ہدف بناتے ہیں جو بظاہر سب سے کمزور ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف ان کی انسانی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں بلکہ آپ اپنے سمیت ہر دوسرے فرد کی انسانی قدر و اہمیت کی بھی تحقیر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے انسانی قدروں کے حفظ مراتب اور درجے تشکیل دے دیے ہیں۔ پولیس کی قومی سطح کی تنظیم نیشنل ایسوسی ایشن پولیس آرگنائزیشن کے ولیم جانسن اس صورتحال کے حوالے سے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ دراصل انہوں نے جس طرح سے عمل کیا وہ مختلف رنگوں کے لوگوں کو اور اس پہلو کو اجاگر کرنے اور اس کی تائید و حمایت کا معاملہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ اس چیز کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہے کہ امریکہ کی پولیس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو غلط ہیں اور ہمیں انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ولیم جانسن کہتے ہیں کہ بلیک لائفز میٹر نامی تحریک ملک کو تقسیم کرتی ہے اور پولیس کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو ہم نے ڈیلس میں دیکھا۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، بلو لائفز میٹر کے بارے میں اچھا پہلو یہ ہے کہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کی جلد کی رنگت کیا ہے۔ نیلا تو ان کی یونیفارم کا رنگ ہے، آپ نیلی وردی والے ہیں، آپ پولیس کے سپاہی ہیں، آپ کی زندگی اہم ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں پولیس اہلکاروں کے لیے منعقدہ ایک میموریل میں ہونے والی بحث کا دائرہ سیاہ فام بمقابلہ نیلی وردی سے زیادہ بڑا تھا۔ پولیس کے ایک ریٹائرڈ عہدیدار ایڈ ہارڈر کا کہنا تھا، آپ اس وجہ سے اپنی جان سے جاتے رہے کیونکہ آپ نے نیلی قمیص پہن رکھی تھی، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف یہ کہ آپ نے نیلی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ریٹائرڈ پولیس افسر ایڈ ہارڈر خطرات کو سمجھتے ہیں، وہ 7 برس تک پولیس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا لیبل لگانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ زندگیوں کی اہمیت ہے, زندگیوں کی, نیلی بھوری اور کالی رنگت والوں کی, سب کی یکساں طور پر زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں, انسان کی, نسل انسانی کی اہمیت ہے, ہمیں ایک کمیونٹی کی طرح رہنے کی ضرورت ہے, سب یکجا ہو کر رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک کے احساسات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر ایک کی ثقافت اور معاشرت اور ان کے احساسات پر توجہ دینی چاہیے اور اصل معنوں میں پرامن طور پر ایک ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے اور ہم متحدہ امریکی ریاستوں کی طرح متحد ہوں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ باسوائے پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام علاقائی ملک تعاون کر رہے ہیں. اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. افغان صدر نے یہ بات ہفتے کے روز وارسا میں دو روزہ نیٹو سربراہ اجلاس کے دوسرے اور اختتامی دن خطاب کرتے ہوئے کہی. بقول ان کے, چار فریقی امن عمل میں یقین دہانی کے باوجود عملی طور پر ان کی جانب سے اچھے اور برے دہشت گردوں کی خطرناک تمیز جاری ہے. ان کا حوالہ پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ پر مشتمل چار فریقی گروپ کی جانب سے تھا جو افغانستان کے تنازع کے پرام تصویر کے سلسلے میں کام کر رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریہ نے افغان صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور تجزیہ کار کہتے یہ ہیں کہ دونوں پڑوسی ملکوں کو ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے تعاون کے فروغ پر زور دینا چاہیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی ہلاکت پر احتجاجی مظاہروں میں شدت اور جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد سری نگر میں کرفیو کا دائرہ مزید علاقوں تک وسیع کر دیا گیا ہے. اور ادھر ایسے میں کہ جب بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے, پاکستان نے حزب مجاہدین کے کشمیری کمانڈر برہان وانی کے, بقول ان کے, ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے. تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں.
پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ثانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اتوار کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ایک بیان میں کہا کہ برہان وانی اور دیگر معصوم کشمیریوں کا مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل قابل مذمت ہے. ان کے بقول ایسے اقدام کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1989 سے علیحدگی پسند تحریک چلی آ رہی ہے اور بھارت ان علیحدگی پسندوں کی حمایت کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے, لیکن اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے اور وہ ان لوگوں کی صرف اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا ہے. تاہم حالیہ دنوں میں اٹھنے والی تشدد کی لہر کے مبصرین کے نزدیک کچھ اور محرکات بھی ہیں. پاکستان میں دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار طلعت مسعود نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر کشمیر سے متعلق بھارتی حکومت کی پالیسی کو کشمیری عوام کی طرف سے حمایت حاصل ہوتی نظر نہیں آ رہی. بھارتی کشمیر کی یونیورسٹی سے وابستہ سیاسی امور کے تجزیہ کار پروفیسر نور احمد بابا کہتے ہیں کہ کشمیر کے نوجوانوں میں مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک اضطراب پایا جاتا ہے.
اس پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے اور جو ایک پیریفرل پولیٹیکل جغرافیکل سٹیٹس ہے اس میں اکنامک اپرچونٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. یوتھ جو فرسٹریٹڈ ہے, ہوپلیسنس پیدا ہو گئی ہے, تو اس کے اور بی جے پی کا جو ایجنڈا کشمیر کے بارے میں اس کی وجہ سے کشمیر کافی ناراض ہے.
ان کا کہنا تھا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ امن عمل کو بحال کیا جائے اور حکومت مخالف دھڑوں کو بات چیت میں شامل کیا جائے جس سے امید کی فضا پیدا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں خاص طور پر نوجوانوں میں اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام پولیس کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کرنے کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, تاہم ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو بے دخل اور گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
اقتصادی اور سیکیورٹی کے دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے میزبان کمیونٹیز کی طرف سے حکام سے یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ افغانوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی کشیدگی میں حال ہی میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کے لیے چیلنجز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا صوبے کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس صوبے میں جہاں افغان خاندانوں کی اکثریت آباد ہے، قانونی طور پر مقیم افغانوں کے آرام دہ قیام کو یقینی بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے خود صوبائی حکومت اور پولیس کے سربراہان اور پاکستان کے لیے افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال کے درمیان ملاقاتوں کا اہتمام کیا تاکہ پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کے الزامات سمیت تمام مسائل کا جائزہ لیا جا سکے۔ ان کے الفاظ،
There is no doubt that these are people living in desperate situations and they are not there out of their own will.
اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بہت پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ وہاں اپنی مرضی سے مقیم نہیں، ایسا افغانستان کے حالات کی وجہ سے ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے رہنے کے حالات کو جتنا ممکن ہو آرام دہ بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پارٹی خیبر پختونخوا میں حکمراں ہے۔ مقامی اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی 30 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن میں سے 10 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ بیشتر افغان خاندان اپنے وطن میں تنازعوں اور جبر و ستم کی وجہ سے تقریباً 4 عشروں سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افغان سفیر ذکیل وال نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستانی حکام پناہ گزینوں کی تشویش کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا، عمران خان اور ان کے بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ کے ساتھ میری ملاقاتوں کے بعد صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے ملک میں قیام میں 6 ماہ کی توسیع کی اجازت دی تھی اور کابل حکومت اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ پناہ گزینوں کے بحران کے دیرپا حل کے لیے کوششیں تیز کرے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپ کے لیے طویل مدتی امریکی اعانت کا عہد کرتے ہوئے صدر براک اوباما نے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، جس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ نیٹو کے اتحاد اور یورپ کے لیے اہم ترین لمحہ ہے۔ صدر اوباما نے ہفتے کے روز وارسا میں نیٹو کے بند کمرے کے سربراہ اجلاس کو بتایا کہ اس چیلنج کے لمحے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واضح کرنا چاہتے ہیں، جس میں تبدیلی کا امکان نہیں، کہ یورپ کی سلامتی اور دفاع اوکیانوس کے دونوں پار کے تعلقات اور ہمارے مشترکہ دفاع کے معاملے پر ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ امریکی حکام نے سرد جنگ کے بعد اتحاد کے موجودہ اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا۔ امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ نیٹو سربراہ اجلاس میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نیٹو اپنا یقین دہانی سے ہٹا کر دفاع کو مضبوط تر کرنے پر مبذول کر رہا ہے۔ جمعے کے روز اجلاس کے آغاز پر صدر اوباما نے اعلان کیا کہ تقریباً 1000 فوج پولینڈ بھیجی جائے گی، جس کے لیے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ روسی جارحیت سے نمٹنے کی غرض سے یہ ایک خاصی بڑی تعداد ہے۔ نیٹو کے ارکان نے اسٹونیا، لیٹویا اور لتھوانیا کے بلکان ملکوں میں مزید فوجی تعیناتی پر بھی اتفاق کیا، جس کے لیے نیٹو اہلکار کہتے ہیں کہ یہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اب تک اتحاد کی جانب سے سب سے بڑی تعیناتی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما امریکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے پولیس کی مہلک شوٹنگ میں 2 افریقی امریکی مارے گئے اور گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں ڈالس میں 5 پولیس اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صدر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک تکلیف دہ ہفتہ رہا۔ صدر براک اوباما وارسا میں نیٹو کے ایک سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، لیکن اپنی نیوز کانفرنس میں انہوں نے امریکہ میں ہونے والے واقعات پر زیادہ بات چیت کی۔ صدر اپنے یورپ کے دورے میں ایک روز کی کمی کر رہے ہیں اور آج رات واپس واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں میئر مائک رالنگز کی دعوت پر ڈیلس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پولینڈ میں اوباما نے اپنے بیان کا آغاز ڈیلس میں ہونے والی شوٹنگ کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے کہا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ امریکہ اس حد تک منقسم نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پاس بنیادیں موجود ہیں جس پر انحصار کر کے اصل مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اقلیتی برادریوں کے درمیان موجود کشیدگیوں کا معاملہ بھی شامل ہے۔ امریکہ بھر میں سیاہ فام افراد کے خلاف پولیس کے وحشیانہ رویے کے خلاف مظاہرے ہفتے کی رات اور اتوار کے ابتدائی اوقات میں بھی جاری رہے. لیوزیانا اور منیسوٹا میں گزشتہ ہفتے پولیس کی طرف سے دو سیاہ فام مردوں کی شوٹنگ کے رد عمل میں مظاہروں کا آغاز ہوا تھا. بیٹن روج میں مظاہرین نے اس سٹور کے باہر اجتماع جاری رکھا جہاں ایلٹن سٹرلنگ کو پولیس نے منگل کے روز ہلاک کیا. منیسوٹا میں مظاہرین نے اس بڑی شاہراہ کو کے قریب اس مقام کو بند کر دیا جہاں پر فلاندو کاسٹیل کو بدھ کے روز ایک پولیس افسر نے گولی ماری تھی. سین فرانسسکو میں بے بریج کو جانے والی شاہراہ کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کو دو بار بند کیا گیا. واشنگٹن، نیو یارک، سین فرانسسکو، نیشویل اور انڈیانا پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لیا. سنڈے ٹائمز آف انڈیا کی امریکی نمائندہ میری کالون کے اہل خانہ نے شام کی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت نے 2012 میں انہیں ہدف بنا کر قتل کیا تاکہ شام میں ہونے والے ظلم و ستم اور محصور شہر ہومس کے بارے میں ان کی رپورٹیں ختم کرائی جا سکیں. شام کی وزارت اطلاع نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت یہ جانتی نہیں تھی کہ کالون اور اوشلک شام میں موجود ہیں. جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی جس سے پہلے دو حریف دڑوں کے درمیان تشدد میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. جوبا میں عینی شاہدوں نے بتایا کہ اتوار کے روز شہر کے کچھ حصوں میں گولیوں کی آوازیں سنائی دیں جب سابق باغیوں اور سرکاری فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس سے پہلے جنوبی سوڈان میں فوری طور پر امن قائم کرنے پر زور دیا جس سے پہلے ملک کی آزادی کی 5ویں سالگرہ پر مہلک لڑائی کا آغاز ہوا. امریکہ کے بیان میں صدر سلوہ کیر اور ان کے مخالف موجودہ اول نائب صدر ریک مشار کے وفادار جنگجوؤں پر زور دیا گیا کہ وہ لڑائی ختم کر دیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی جوبا میں ہونے والی لڑائی کی شدید مذمت کی ہے. کمبوڈیا کے معروف سیاسی ایکٹیوسٹ اور مبصر کیم لی کو دن دہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جس وقت وہ پنام پن میں ایک گیس اسٹیشن پر کافی شاپ میں بیٹھے تھے. معروف عوامی شخصیت حکومت کے بے باک نقاد تھے اور گراس روٹس ڈیموکریسی پارٹی کے بانی بھی تھے. ان کے قتل نے وزیر اعظم ہن سین کی حکومت کے خلاف عوامی اشتعال میں اضافہ کر دیا. جائے وقوع پر موجود مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم کو اس بات کا یقین تھا کہ حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کو ہراساں کرنے کے سلسلے کی کارروائی ہے جو آئندہ برس ہونے والے انتخاب سے پہلے کی جا رہی ہے. نیشنل پولیس کے ترجمان نے کہا کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے قرضے کی وجہ سے ان کو گولی مار دی لیکن مشتبہ شخص کا نام نہیں بتایا گیا. اور جاپان میں ایگزٹ پول سے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شنزو آبی کی برسر اتحاد پارلیمنٹ کے نسبتاً کم اختیار والے ایوان بالوں کی نشستوں پر اکثریت حاصل کر رہی ہے. تو اور آسٹریلیا میں مخالف جماعت کی لیبر پارٹی نے اتوار کو اپنی شکست تسلیم کر لی اور وزیر اعظم میلکم ٹرمبل کا حکومت اتحاد گزشتہ ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو گیا لیکن سرکاری اعلان باقی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران، یورپی یونین اور P5+1 ممالک کے درمیان ایران کے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو اب تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں. اسے JCPOA کا نام دیا گیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت ایران نے جو وعدے کیے ہیں ان کو اس نے اب تک پورا کیا ہے جبکہ امریکہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے
completely kept faith with both the black and white print as well as the spirit.
ہم نے پابندیاں اٹھا لی ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو اٹھا لیں گے. ہمیں تحریر کردہ الفاظ اور ان کوششوں کی اصل روح پر کامل یقین اور اعتماد ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر ان پابندیوں کو اٹھانے کے بعد بہت کچھ کیا ہے. تاجروں اور بینکوں سے جو فطری طور پر کئی سال سے عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہا کہ وہ اس بات کا مکمل ادراک کیے بغیر آگے بڑھیں کہ انہیں کس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں. جون کے اوائل میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا تھا کہ ایٹمی اسلحہ سے متعلق سابقہ پابندیوں کی نفسیاتی باقیات اب بھی موجود ہیں. JCPOA پر عمل درآمد سے قبل جو کچھ ہوا ہے اس کے کاروبار پر اثرات اب بھی باقی ہیں اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس امر کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جائز تجارت کی راہ میں حائل نہیں ہے اور نہ ہوگا.
what might help lift some of the psychological remnants, to use that phrase, would be Iran's ceasing the destabilizing activities that they continue.
نفسیاتی باقیات کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو چیز مددگار ثابت ہوگی وہ یہ سوالات ہیں کہ کیا ایران نے علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ترک کر دی ہیں؟ تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں جو ذہنی مزاحمت موجود ہے اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے شعور کا پیدا کرنا اور دوسری کوششوں کا فقدان نہیں ہے. لیکن جب کاروباری طبقہ یہ دیکھتا ہے کہ حزب اللہ کو میزائلوں کی کھیپ بھیجی جا رہی ہے اور دہشت گرد گروپوں کی مدد کی جا رہی ہے تو اس سے وہ پریشانی اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے امریکہ کی اپنی حدود ہیں، لیکن امریکہ تجارت پیشہ افراد کی ضرورت کے مطابق حوصلہ افزائی اور وضاحت کرتا رہتا ہے. جان کیری نے کہا کہ مستقبل کے معاملات ہوں یا ہم کسی جگہ مذاکرات کریں تو ان پر یقین و اعتماد کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک نیتی سے ان معاہدوں پر عمل درآمد کریں، اور ہمارا بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
بھارتی شاعر اقبال اشر سے شہناز عزیز نے پروگرام کچھ تو کہیے میں تفصیلی بات چیت کی ہے، اور اسی وقت اسی انٹرویو سے کچھ اقتباسات ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. پروگرام ہے فکر فن.
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی.
بہت اچھی نظم ہے بھائی، واہ واہ واہ. اردو ہے میرا نام، میں
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی.
واہ.
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا.
واہ.
سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا. سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا.
کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ.
ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا.
کیا شخصیت.
میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی.
بھائی اقبال صاحب،
غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا.
کیا کہیں.
اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی.
بھارت میں جہاں تک مشاعروں کے نفاذ کا سوال ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کا جو آپ نے ذکر کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں، جیسے مرکزی حکومت کے زیر اہتمام کچھ ادارے ہیں، جیسے قومی کونسل برائے فروغ اردو ہے. اسی طرح سے ہمارے مختلف صوبوں میں اردو اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں اردو کے فروغ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ایک میلہ کلچر ہے کہ رسم الخط پڑھنے والوں کی تعداد میں ہمارے یہاں خوشگوار اضافہ نہیں ہو رہا، یا اس میں انحطاط واقع ہو رہا ہے، یعنی کمی آ رہی ہے.
جی.
لیکن دوسری طرف ہندی رسم الخط میں یعنی دیوناگری میں اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں روز بروز حیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ مشاعروں سے جڑ رہے ہیں کیونکہ ہندو حضرات کے ہاں شاعری ظاہر ہے ان کے ہاں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے یا نامانوس چیز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں غزل ہوتی ہے تو اس کا فارمیٹ دوہے سے ملتا جلتا ہے, دو مصروں میں بات مکمل کی جاتی ہے. اور ویسے بھی فنون کی بڑی قدر و منزلت ان حضرات کے ہاں پائی جاتی ہے, اہل حنوت کے ہاں.
اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے, نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے, دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے,
دل ہے ایک اور دو عالم,
دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے.
آپ کا اپنا نام بھی محمد اقبال ہے, تو کیا اقبال شاعر محمد اقبال کی مناسبت سے رکھا گیا؟
میرے والد صاحب کو علامہ اقبال کی شاعری ہماری قوم کے بیچ پر حضرات علامہ اقبال کو پسند کرتے ہیں, تو یہ عجیب سا مطلب اتفاق ہے کہ میرے والد نے میرا نام علامہ اقبال کے نام سے متاثر ہو کر ہی محمد اقبال نام رکھا تھا.
تو آپ کا پھر بیک گراؤنڈ تھا شعر و شاعری کا آپ کے گھر میں؟
ہاں دیکھیے, امروہا سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں کا جو ذہنی انفلاق ہے وہ شاعری سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ پس منظر بھی کام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رئیس امروہی صاحب,
جی ہاں,
جون ایجیا صاحب, یہ صادقین صاحب, یہ سب لوگ امروہا سے ہجرت کر کے پاکستان گئے تھے. اس کے بعد ایک اور نسل وہاں پہ پروان چڑھی جس میں زبیر رضوی صاحب ہیں. تو آج بھی وہاں ایسا ماحول ہے, اور اس وقت تو جب ظاہر ہے کہ میرے والدین کا رہنا سہنا سب امروہا میں تھا اس زمانے میں.
کسی دیوانے سے کم نہیں ہے یہ میرے اندر کا آدمی بھی,
کسی دیوانے سے کم
کسی دیوانے سے کم نہیں ہے یہ میرے اندر کا آدمی بھی, ادھر میں پھولوں کی چھاؤں میں ہوں, ادھر وہ کانٹوں پہ چل رہا ہے.
ویلکم ٹو لنکن, امریکی ریاست نبراسکا کا دارالحکومت. ترقی کرتی مینوفیکچرنگ اور ہائی ٹیک انڈسٹری کا مالک شہر جسے کہا جاتا ہے سٹار سٹی, اور اس شہر میں آئے پاکستان کے 19 سٹار نوجوان انجینئرز ایک خواب کی تعبیر لے کر. وہ خواب تھا پاکستان کی پہلی فارمولا الیکٹرک ریسنگ کار کو ایک بین الاقوامی مقابلے میں پذیرائی دلوانا. 275 کلو گرام وزنی ایک کار, 104 ڈگری فارن ہائٹ کی گرمی اور 19 پاکستانی دماغ. پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نسٹ کے نیوی انجینئرنگ کالج کے ان طلبہ کی 16 مہینے کی محنت کو یہاں ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا. دنیا کی 120 بہترین ٹیموں کا مقابلہ.
Yeah, I think the main purpose of the competition
is اس مقابلے کا اصل مقصد انجینئرنگ کے شعبے کے ان طلبہ کو حقیقت پر مبنی تجربات سے روشناس کروانا اور ان کی نصابی تعلیم کو عملی دنیا کے قریب لے کر آنا ہے جس سے وہ سیکھ سکیں.
سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز کے دنیا بھر کے طلبہ کے لیے یہ مقابلے سن 1989 میں شروع ہوئے. پاکستان سے آنے والی اس ٹیم میں اگرچہ 23 طلبہ نے شامل ہونا تھا لیکن ان میں سے 19 طلبہ ہی یہاں پہنچ سکے. لیکن اس مقابلے سے پہلے ہی یہ ٹیم ایک بڑا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی, اور وہ تھا ایس اے ای انٹرنیشنل نامی اس مقابلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا سے شامل ہونے والی پہلی ٹیم ہونے کا اعزاز.
پاکستان کی ٹیم کو یہاں خوش آمدید, یہاں وہ دوسری ٹیموں سے سیکھ سکیں گے کیونکہ وہ سب یہاں ایک وجہ سے آئے ہیں, ریسنگ کارز. سب اس زبان کو سمجھتے ہیں جن میں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں. وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں گے اور دوست بنائیں گے.
کل رات کو یہاں لنکن میں بارش ہو رہی تھی جب, تو میں بیٹھا ہوا تھا اور صرف میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے پچھلا ڈیڑھ سال. انیمیجنیبل, آپ امیجن نہیں کر سکتے.
عبدالعلیم اس ٹیم کے کیپٹن اور اس پروجیکٹ کے بانی ہیں.
یہ بتائیں کہ فارمولا الیکٹرک ریسنگ نسٹ آپ کے لیے کیا ہے؟
یہ میرا ڈریم تھا جو کہ بالکل نہیں لگتا تھا یہ کبھی پورا ہوگا. آئی مسٹ سے دیٹ آف کورس ڈریم میرا تھا, بٹ فلفل کرنے کے لیے کافی لوگوں نے ہیلپ کی ہے.
Hi Shanasi, Ikra Ahmed,
Mohammad Shariq Waqar,
Imran Riaz,
Mohammad Shafqat,
Mohammad Zunair Dawaz,
Mohammad Ahmed Humais,
Mohammad Ahsan Lakhani,
Shahan Adil,
Saman Muhammad Ashraf,
Adnan Al-Haq Baba,
Sayed Ahsan Ali,
Mohammad Ittihad Khan,
Mohammad Hassan,
Raza Ali,
Mohammad Awais Chayan,
Sheikh Talauddin.
Try karte rahein, raste nikalte rahein.
مکمل طور پر میڈ ان پاکستان, 275 کلو گرام وزنی یہ ریسنگ کار جو 4.8 سیکنڈ میں 110 کلومیٹر کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس مقابلے میں کوئی ایوارڈ تو نہ جیت پائی, لیکن اس کے ڈیزائن اور اس پر آنے والی لاگت نے اس مقابلے کے ججز کو حیران ضرور کر دیا.
The team in general was pretty good. They definitely came a long way.
پاکستان کی ٹیم بہترین ہے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے خیال سے ان کی مشکلات یہاں موجود دوسری ٹیمز کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی.
Struggling mostly with funding. It's very expensive for them to travel with from Pakistan to the
ان کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی. پاکستان میں گاڑی بنانا اور پھر اسے یہاں تک لے کر آنا, یہ ایک مشکل کام تھا جو اس ٹیم نے ایک سال میں کیا. یہ ٹیم واقعی تعریف کے قابل ہے.
Doing all that in a one-year time period is a commendable project.
اس مقابلے میں طلبہ کی بنائی ہوئی کارز کو مختلف ٹیسٹ اور مراحل سے گزارا جاتا ہے, جہاں کئی ٹیمز 5 سال تک صرف ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں بنا پاتی, وہاں پہلی بار آنے والی پاکستانی ٹیم کے لیے یہ پذیرائی ایک بہت بڑی کامیابی ہے.
ایسے ٹو بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں تو جس دن شروع کیا تھا اس دن یہ نہیں سوچا تھا کہ گاڑی کو یہاں پہ واقعی لے کے آنا ہے. اس دن صرف یہ سوچا تھا کہ یار گاڑی پاکستان کی پہلی بنانی ہے, پاکستان میں ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے, جبکہ پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی پچھلے 20-20 سال, 25-25 سال, 15-15 سالوں سے ٹیم سے پاس ہے. وائی ناٹ پاکستان؟
پاکستان کی پہلی فارمولا الیکٹرک ریسنگ کار کے ان انجینئرز کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ پہلی بار یہاں تک پہنچے اور اتنا زیادہ سراہے گئے.
اس پورے جو پروسیس ہے اس میں کیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟
سب سے زیادہ جو لرننگ میں نے آگے کی ہے نا, وہ یہاں سے لوگوں کے ایتھکس سیکھے ہیں. اگر ہم کمپٹیشن کی لحاظ سے بات کریں, سو جو لرننگ کا لیول تھا وہ بیونڈ تھا. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ میں 10 ایئرس تک گاڑی کے اوپر صرف ریسرچ کرتے رہتا پاکستان میں بیٹھ کے, تو میں واقعی اتنا لرن نہیں کر سکتا جتنا میں نے یہاں پر آ کے 4 دن میں گاڑیوں کو دیکھ کے سیکھا ہے.
اور پاکستان کی اس پہلی فارمولا الیکٹرک ریسنگ کار کا سفر لنکن نبراسکا میں ختم ہوا, لیکن ان نوجوان طلبہ کے لیے یہ تجربہ ان کے لیے ان کی زندگی کا سب سے مختلف, مشکل اور تسلی بخش تجربہ رہا, جس سے نہ صرف انہوں نے بہت کچھ سیکھا بلکہ ان کی آنکھوں کی چمک اور پرجوش باتوں نے ایک بار پھر یہ بتا دیا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا. اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی, بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے, اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں, اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں,
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں ایک درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے ایک درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit, anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کار پول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5,00,000 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر جو گل۔ بہشت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی اس وعدے کے ساتھ کہ پاکستان میں رات 11 بجے ہونے والے نیوز شو میں آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، جس کے بعد خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام آپ کے لیے مدثرہ منظر پیش کریں گی۔ بہشت کو اجازت، اللہ حافظ۔